أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا زیارتنا انما هي تجدید العهد والميثاق المأخوذ في رقاب العباد، کہ ہماری زیارت جو ہے وہ عہد کی تجدید کرنا ہے، اور وہ میثاق کے جو انسانوں سے لیا گیا تھا اس کی تجدید کرنا ہے، اور یہ انسانوں کی گردن کے اوپر ہے. اور جیسا کہ پہلے ابتدائی درسوں کے اندر آپ کی خدمت میں بیان ہو کیا تھا کہ مجلس کے اندر جانا یہ خود زیارت کے مترادف ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان حضوری طور پر، فزیکلی طور پر امام کے حاضر ہو خدمت میں، تب اس کو زیارت کہا جائے گا، بلکہ احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اگر انسان دور سے بھی امام کا ذکر کرے گا، امام کو یاد کرے گا، تو یہ امام کی زیارت شمار ہوگی. تو اسی اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ مجلس میں جانا یعنی امام کی زیارت کرنا ہے. اور زیارت کے حوالے سے کیا بیان ہو رہا ہے حدیث کے اندر، کہ یہ تجدید عہد ہے. انسان عہد و پیما کر رہا ہوتا ہے امام سے، اس کی تجدید کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ تجدید جو کر رہا ہے مجلس میں جا کر، یہ پھر شعار نہ ہو فقط، زبانی نہ ہو فقط، کیونکہ آپ مجلس میں جا رہے ہیں اور عہد و پیمان آپ کر رہے ہیں امام کے ساتھ. آپ مسئولیتیں و ذمہ داریاں جو ہیں، جو آپ کے کندھوں کے اوپر ہیں، اس کو ادا کرنے کا عہد کر رہے ہیں. تو انسان جب مجلس سے جا رہا ہو اپنے گھر کی طرف، تو انسان احساس ذمہ داری کرے. اگر مجلس کو ختم کرنے کے بعد یا ختم ہونے کے بعد اس کے اندر احساس ذمہ داری ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس نے حقیقی طور پر تجدید عہد کیا ہے. لیکن اگر انسان مجلس کو ختم ہونے کے بعد ایک سکون اور راحتی کا احساس کر رہا ہو کہ ایک ذمہ داری ختم ہوئی ہے، تو اس کا احساس کر رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس نے تجدید عہد نہیں کیا ہے. تجدید عہد، عہد یعنی وہی وظیفے، وہ ذمہ داریاں کہ جو ایک مومن کے کندھے کے اوپر موجود ہیں، جو اس کو انجام دینا ہے، اور یہ میثاق اس سے لیا گیا ہے. تو لہٰذا مجلس کے اندر جانا یعنی تجدید عہد ہے. انسان اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرے اور مجلس کے بعد پھر ان کو انجام دینے کی کوشش کرے، تاکہ معاشرہ ولائی ہو سکے، تاکہ معاشرہ تیزی کے ساتھ امام کی سمت جو ہے وہ حرکت کرے، اور امام کا ظہور نزدیک ہو جائے، اور پھر یہ امام خدا تک پہنچائے اور ہدف خلقت اپنے انجام کو پہنچے. لیکن ایک یہاں پر نقطہ مد نظر رکھیں کہ انسان جیسے ہی عزم و ارادہ کرتا ہے، شیطان اس کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک نقطہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف، کہ معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان ہر جگہ پر انسان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ارادہ ضعیف رکھتا ہو، قوی رکھتا ہو. لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اور روایات میں بھی اشارے ملتے ہیں اس بات کے کہ شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے کہ جو عزم و ارادہ رکھتا ہو، پختہ ارادہ رکھتا ہو نیکی کرنے کا. یعنی ایک انسان ہے جس نے بھی ارادہ ہی نیکی کرنے کا نہیں کیا، یا اپنے ارادے کے اندر ضعیف ہے، کمزور ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جلدی بھٹک جائے گا، تو وہ اپنے شایان شان نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو خود جا کر گمراہ کرے. وہ اپنے شایان شان اس انسان کو سمجھتا ہے گمراہ کرنا کہ جو تجدید عہد کرتا ہو، جو عزم و ارادہ رکھتا ہو، پختہ ارادہ رکھتا ہو نیکی کرنے کا. تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ گمراہی پھیلانے کے لیے آ جاتا ہے، منحرف کرنے کے لیے اس کے راستے میں آ جاتا ہے. اور یہ بات اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کے اندر تلاوت کریں جا کر، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شیطان نے جب خداوند متعال نے دھتکارا اس کو، تو شیطان اس طریقے سے کہتا ہے کہ لَأَقْعَدَنَّا لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور بضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم روایت کے اندر زیارت جامعہ کے یہ جملے ہیں، وہاں پر ہم یہ خطاب کرتے ہیں اہل بیت کو، انتم الصراط الاقوم، آپ ہیں صراط اقوام، قوی مستقیم راستہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ولائے علی پر چلے گا، جو اہل بیت کے راستے پر چلنے کا عزم و ارادہ کر لے گا، تو شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے آنا تو ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر شیطان کی اس گمراہی کی وجہ سے اس کے اندر مثلا تھوڑی سی سستی آتی ہے، یا مثلا وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی صورتحال بن رہی ہوتی ہے، تو انسان یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ شاید ابھی امام جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، امام جو ہیں وہ توفیق نہیں دے رہے ہیں، یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شیطان ہے کہ جو اس کو بھٹکانے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ امام تو چاہ رہے ہیں کہ یہ آئے میری طرف، بڑھے میری طرف، معرفت حاصل کرے، صراط مستقیم پر چلے۔ اب شیطان جو ہے مختلف ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے، تو یہاں پر انسان یہ مت سمجھے کہ اس کی توفیقات سلب ہو رہی ہیں، یہ سلب ہو گئی ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ شیطان اس کو روکنا چاہ رہا ہے ہدف تک پہنچنے سے، اور وہ اس پر اور مزید مصمم ہو جائے، اور زیادہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لے۔ جتنا ناکامی شیطان اس کو لے کر جا رہا ناکامی کی طرف، اتنا زیادہ اس کا ارادہ قوی تر ہو جائے، ہتھیار نہ ڈال دے توفیق سلب ہونے کا نعرہ لگا کر، بلکہ مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ قوی کرے۔ تو شیطان جو ہے مختلف طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا ایک حربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کو تبدیل کرنا۔ آپ نے اگر دو راستے کو اپنانا ہے، یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ان میں سے ایک اہم ہے اور ایک اس سے کم تر اہم ہے، درست ہے؟ تو اب اہم راستے کے اوپر یا اہم کام کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، معاشرے کو زیادہ فائدہ ہوگا، انسان کو خود بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یا کوئی بھی صورتحال، آپ کوئی بھی مثال یہاں پر فٹ کر سکتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، آ کر اس اہم راستے سے بھٹکا کر اس کو کم اہمیت والے راستے پر چلا دیتا ہے، اس کے نظروں میں اس کو زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا ہے، انسان آہستہ آہستہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ مثلا واجبات جو ہیں وہ ضروری ہیں، انسان واجبات کو انجام دے، جب تک واجبات کو انجام نہیں دے گا کوئی اور عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، آ کے اس کے ذہن میں مستحبات کی اہمیت کو اجاگر بہت زیادہ، واجبات سے بھی زیادہ اجاگر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر مستحب کام کو انجام دینے کی طرف رغبت زیادہ ہے، لیکن دیکھیں وہ واجبات کو انجام نہیں دے رہے ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن صدقے کے اوپر ان کا بہت زیادہ اہتمام ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ واجبات جب تک انجام نہیں دیں گے اس وقت تک مستحب انجام نہیں دینا ہے، نا اہم ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان مستحبات تو انجام دے رہا ہو لیکن واجبات پہ عمل نہ کر رہا ہو، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ خوبی اور بدی، اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کے درمیان جو حد بندی ہے وہ جاننا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ شیطان کے حربے میں نہ آ سکے۔ مجالس کے اندر جانا انسان کو ایک معرفت جو عطا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان خوبی اور بدی، اچھائی اور برائی کے درمیان حد بندی کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اگر اس کے اندر تعلیمات حقیقی بیان کی جائیں، اہل بیت کی تعلیم بیان کی جائیں، اور صحیح طریقے سے دین کو بیان کیا جائے، قرآن کی تعلیمات، معارف قرآن کو بیان کیا جائے، تو یہ انسان اچھائی اور برائی کے درمیان جو حد بندی ہے اس کو جان پائے گا، جو مرض ہے اس کو پہچان پائے گا، اور آسانی سے تشخیص دے پائے گا کہ یہ فعل برا ہے اور شیطان مجھ سے کروانا چاہتا ہے، اور یہ فعل اچھا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے میرے لیے، معاشرے کے لیے، میری سعادت کے لیے۔ تو مجالس جو ہیں وہ انسان کی اس اعتبار سے بھی معرفت بڑھاتی ہیں، اس کو رشید بناتی ہیں، اس کا رشد اور علم اس میں اضافہ کرتی ہیں مجالس. تو اس کی برپائی کے اندر بہت زیادہ جستجو ہونی چاہیے, لیکن شرائط کے ساتھ. چونکہ ہمارے معاشرے میں شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا, شرائط کا خیال رکھیں گے تو یہ تمام چیزیں انسان کو حاصل ہوں گی. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا ایسی مجالس کو برپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس سے ہم برائی اور اچھائی کے درمیان جدائی کو اور تفریق کو پہچان سکیں اور شیطان کے حربوں سے بچ سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.